أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود بجي محمد وآل محمد. ایدان گرامی، مختصر سی زحمت کا باعث اور تاخیر سے آنے کی معذرت کہ کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اور کچھ غیر متوقع حالات کے پیش آنے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں تاخیر سے پہنچے، صاحب مجلس سے اور سامعین مجلس سے عذر خواہی کا طالب ہوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد رب العزت ہے: اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. گو کہ اس مختصر سی آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت نے صاحبان ایمان کو دو کاموں کو انجام دینے کا ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لا چکے، جو ایمان کے درجے پہ فائد ہو گئے، جو اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے نبی پر، اس کی آخرت پر، اس کی تعلیمات پر در حقیقت ایمان لے آئے، اب ایمان لانے کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری نجات اس میں ہے، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم دو کاموں کو انجام دو. مختصر سی زحمت ہے، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا اور بہت ہی محدود سطح پہ گفتگو کرتے ہوئے چاہتا ہوں کہ امام رضا کی شہادت کا دن ہے آج، امام رضا کی ایک حدیث کہ جس میں امام رضا علیہ السلام نے کامیابی کے پانچ اصولوں کو بیان فرمایا ہے، آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. درود بجی محمد و آل محمد. ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس کی صداقت اور اس کی سچائی کو پیش کرنا کافی ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد اگر انسان عمل کی منزل پہ نہ آئے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی مثال بہت ہی سادی سی مثال، میری مائیں بہنیں بھی میری آواز سن رہی ہیں، یہاں پہ بزرگ اور نوجوان اور بچے بھی ہیں، اگر آپ کو پانی در حقیقت چاہیے، آپ تشنا ہیں، آپ پیاسے ہیں اور سامنے پانی موجود ہو، تو کیا پانی کی موجودگی آپ کی رفع تشنگی کا سبب قرار پائے گی؟ ہرگز نہیں. کوئی عقل مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا اچھا پیاس لگی آپ دریا کے ساحل کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں اور پانی کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں، پانی یہ، پانی وہ، پانی ایسا، پانی ویسا، تو کیا انسان کی پیاس ختم ہو سکتی ہے پانی کو دیکھنے سے؟ ہرگز نہیں. کب انسان اپنی تشنگی کو رفع کر سکے گا؟ کہ جب انسان کسی ظرف میں، کسی برتن میں پانی کو ڈال کر اپنے لبوں سے ملاتے ہوئے اپنے حلق میں نہ اڈیلے اور وہ اس کے معدے میں نہ پہنچے، اس کی تشنگی رفع نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے خدا کہہ رہے کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد عمل بھی انجام دینا ضروری ہے، تاکہ جو عمل انجام دو گے وہ تمہارے ایمان کی صداقت کی نشانی قرار پائے گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ طبیعت میری ناساز ہے، اگر آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے رہیں گے تو میں ذرا کم آواز میں بولوں گا، اور آپ کے ساتھ دینے کی وجہ سے سانس بھی آتی رہے گی اور کسی منزل تک پہنچ سکوں گا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یعنی ایمان لانے کے بعد عمل ضروری۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی تمہارا تقوی اختیار کرنا، حلال و حرام کو توجہ دینا، حلال کی پیروی کرنا، حرام سے اجتناب کرنا، واجبات کو انجام دینا، گناہوں سے دوری اختیار کرنا اور سچوں کے ساتھ ہو جانا اس بات کا سبب بنے گا کہ تمہارا ایمان بھی کامل ہوگا، تمہارا عمل بھی کامل ہوگا۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا تاکہ سچوں کی صداقت و سچائی تمہارے عمل میں شامل حال ہو سکے، تاکہ وہ جو سچے ترین انسان ہے اس کائنات کے، صادق ترین ہستیاں ہیں اس کائنات کی، کہ جس کی ابتدا کرنے والا میرا بندہ، میرا حبیب محمد مصطفیٰ ہے، کہ جس کا لقب ہی صادق و امین ہے۔ پر سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا، اور یہ سچوں کے ساتھ ہونا صرف ساتھ ہو جانا نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا ایک پیاسا انسان دریا کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے، تو کیا دریا کے سامنے کھڑا ہو جانا اس بات کی دلیل بنتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ جلوس میں جاتے ہیں، انشاءاللہ دشمن ناکام و نامراد ہوگا، اربعین کے جلوس جس شان و شوکت سے نکلتے ہیں اس سے زیادہ شان و شوکت، عزم و استقلال اور حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ نکلیں گے۔ دشمن کی جو کوشش ہے وہ ناکام ہوگی۔ آپ کفن پہن کر مرد و زن، بچے، نوجوان سب جلوس اعضا میں شریک ہو، تاکہ بتا سکیں دشمنان دین خدا کو، دشمنان عزاداری کو، کہ تم جتنی سازشیں کرنا چاہتے کرو، لیکن حسین کی عزا، حسین کے جلوس نکلیں گے، نکلتے رہیں گے۔ آپ جلوس میں جاتے ہیں، آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک سبیل ٹرک پہ جا رہی ہے، آپ بھی سبیل کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، تو کیا آپ کا سبیل کے ساتھ چلنا اس بات کا سبب بنے گا کہ آپ کی پیاس بجھ جائے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کہیں جناب میں پانی تک پہنچ گیا، پانی کی سبیل میرے ساتھ ساتھ ہے، جہاں جہاں پانی کی سبیل جا رہی ہے میں بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، لیکن کیا پانی کے ساتھ ساتھ جانا، پانی کی سبیل کے ساتھ، ٹرک کے ساتھ ساتھ آپ کا حرکت کرنا آپ کی پیاس کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سمندر کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیے، جب بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ پانی سامنے رکھ لیجیے، لاکھ دعائیں کیجیے، اے پانی میرے منہ میں آ جا، نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق۔ تو خدا نے جو فرمایا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ سچوں کے ساتھ ہونا کیا صرف ان کا نام لینا کافی ہے؟ کیا ان کا علم اٹھانا کافی ہے؟ کیا ان کے لیے فرج ادا بچھانا کافی ہے؟ بلکہ یہ سب مقدمات ہیں۔ یعنی پانی تک پہنچنا مقدمہ ہے، پانی کو پینے کا، پانی کی سبیل پہ پہنچنا مقدمہ ہے، پانی تک رسائی حاصل کرنا مقدمہ قرار پاتا ہے کہ انسان پانی کو حاصل کرے۔ تو خدا یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے دنیا میں سچوں کو تلاش کرو اور اپنی پوری زندگی ان کے نام کر دو، تاکہ ان کی سچائی تمہاری زندگی میں شامل حال ہو سکے۔
پتھر سلوا
اس بنا پر اہل بیت کے ساتھ شامل ہونا یعنی ان کی سیرت میں چلنا یعنی ان کے فرامین پر عمل کرنا. اگر انسان صرف علم حضرت عباس اٹھائے جلوس میں شرکت کرے اور انسان حضرت عباس کی سیرت پہ عمل پیرا نہ ہو, اہل بیت کی سیرت پر قدم نہ رکھے, تو پھر حضرت عباس کا علم اٹھانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. عزداری کریں اور اہل بیت کی سیرت پہ نہ چلیں. ماؤں بہنوں کا حجاب پردہ تعلیمات زہرا و زینب کے مطابق نہ ہو, نوجوانوں کا کردار علی اکبر کی سیرت کے مطابق نہ ہو, بزرگوں کا کردار حبیب ابن مذاہب کی سیرت کے مطابق نہ ہو, تو پھر عزاداری کا حق ادا نہیں ہوگا. کونو مع الصادقین یعنی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ, کونو یعنی ہو جاؤ, مع الصادقین مع یعنی ساتھ ہو جاؤ. یعنی در حقیقت اگر آپ یہاں سے کسی مندر تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی بس کی کسی وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. درود بھیجے محمد وال محمد کا. اب یہاں سے کوئی بس جا رہی ہے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنا, یہ بس بھی وہیں جا رہی ہے, اب آپ بھی بس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے, آپ کیا کہیں گے؟ جناب اپنی منزل تک پہنچ گئے ہرگز نہیں, جب تک کہ آپ اس میں سوار نہیں ہوں گے, جب تک کہ آپ اس بس میں اس وسیلے میں سوار نہیں ہوں گے جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچاتا ہے, آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے اہل بیت کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی کشتی نجات میں سوار ہونا ہے تاکہ انسان, اور اسی لیے حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کلنا سفن النجات. ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں, یعنی اہل بیت مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا, جو ان سے منہ موڑ کے الگ ہو جائے گا وہ غرق اور ہلاک ہو جائے گا. امام رضا فرماتے کلنا سفن النجات, ہم کے سب چار دماسمین بارہ امام سفینہ نجات ہیں. ولکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع, ولکن سفینۃ الحسین, لیکن اوسع وسیع بھی ہے اور سریع بھی ہے, اتنا وسیع کہ پوری انسانیت اگر در حقیقت سوار سفینہ حسین ہو جائے تو وہ ایک وقت میں پوری انسانیت کو نجات سے ہمکنار کر دیتا ہے. اس لیے کہ بہت سی بسیں ہوتی ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہارس پاور, اتنی سی سی کی یہ گاڑی ہے, اتنی سی سی کی یہ موٹر سائیکل ہے, جناب اس میں اتنا طاقت ہے, یہ اتنا وزن کھینچ سکتی ہے, اتنا چل سکتی ہے. اب اگر کسی بس میں 40 آدمی کی گنجائش ہو اور اس میں 80 اور 100 آدمی سوار ہو جائیں تو وہ کیسے چلے گی؟ نہیں چل سکتی, کیونکہ اس کی طاقت جواب دے جائے گی. یعنی جو اس کی گنجائش اور کیپیسٹی تھی اس کے مطابق آپ نے اس سے زیادہ وزن اس پر بار کر دیا, جس کی وجہ سے چل نہیں سکتی. کہہ رہے ہیں کہ حسین کا سفینہ اور حسین کی کشتی ایسی ہے کہ اگر آنے واحد پوری انسانیت بھی سوار ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ ان کو منزل تک نہیں پہنچائے گی بلکہ در حقیقت ساری و سیر کی مانند بہت جلدی تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گی. ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع, تو اہل بیت کے ساتھ شامل ہونا ہے, ان کے قدم بہ قدم چلنا, ان کی سیرت پہ عمل کرنا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آج جو حدیث میں امام رضا کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں امام نے پانچ چیزوں کو بیان فرمایا ہے, کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ علامت کمال و سعادت کیا ہے, پانچ چیزیں امام نے فرمائی کہ پانچ چیزیں جس میں ہیں وہ شخص کامیاب اور پانچ چیزیں جس میں نہیں ہیں وہ ناکام. فرماتے ہیں امام رضا خمس من لم تکن فیہ فلا ترجوہ لشیء من الدنیا والآخرہ. پانچ صفت اور پانچ ویژگی ایسی کہ جس میں اگر نہ پائی جائیں تو فرماتے ہیں فلا ترجوہ لشیء من الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں اس سے کسی خیر اور خوبی کی اچھائی اور امید مت رکھنا. ابھی کتنی قیمتی چیز ہے پانچ صفت. بس مختصر زحمت دوں گا آپ کو اور اسی حدیث سے متعلق کچھ نکات عرض کروں گا. یعنی امام کہہ رہے ہیں میرے شیعوں, اے میرے غم منانے والوں, در حقیقت تم اگر راہ سعادت چاہتے ہو, صداقت چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو, تو پھر یہ پانچ صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے. پہلی صفت جو امام نے فرمائی, من لم تعرف الوساقت فی ارومته فی ارومته, یعنی اگر اصل حسب نسب کسی میں نہ ہو تو پھر اس میں کوئی خیر و خوبی انجام اس سے نہیں پا سکتی. ارومہ در حقیقت تنے کا نچلا حصہ, جڑوں کا وہ مضبوط جال جو در حقیقت زمین میں پھیلا ہوا ہوتا ہے, جو بڑے سے بڑے درخت کو زمین میں مضبوطی سے جمائے رکھنے کا باعث بنتا ہے. یہ جڑیں, یہ مضبوط تناور درخت نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ کب مضبوط قرار پاتا ہے؟ کہ جب اس کی جڑوں کا جال در حقیقت زمین میں پھیلا ہوا ہو. اور اگر یہ جال کمزور ہے تو آندھی و طوفان ہوا کا ایک جھونکا اس درخت کو اکھیڑ دے گا. اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے آندھی و طوفان آتے ہیں, بڑے بڑے سائن بورڈ اکھڑ جاتے ہیں, درخت گر جاتے ہیں, لیکن بہت سے درخت ہوتے ہیں جو مضبوطی سے جمے رہتے ہیں. امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری کردار, تمہارے باپ دادا کا اصل حسب و نسب در حقیقت تمہاری اچھائی کا سبب بنے گا. یعنی اگر تمہارے, یہ تمہارے باپ دادا کے کردار میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کا اثر تمہارے کردار میں بھی آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد خدا کی سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرو. تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی نعمت ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس کا شکر ادا کریں؟ کہا کہ وہ شکر ہے ولایت علی کی نعمت کا, کہ جس کو تم تک پہنچانے کے لیے تمہاری ماں نے اپنی عفتوں کا سودا نہیں کیا. تم حلال زادے ہو. یعنی وہ کردار ماؤں کا, والدین کا, تربیت کا تم میں آئے گا. فرما رہے من لم تعرف الوساقت فی ارومته, یعنی حسب نسب در حقیقت تمہیں گناہوں سے بچائے گا. اگر تم سید زادے ہو تو پھر اہل بیت سے تمسک اور توسل کے نتیجے میں ان کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے, تو پھر یہ حسب نسب تمہیں گناہوں سے بچائے گا. اور اگر تم سید زادے نہ بھی ہو تو تمہارا اہل بیت سے متمسک ہونا در حقیقت تمہیں اعلیٰ و ارفع مقام عطا کرے گا. بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو سید زادے نہیں تھے, منا اہل البیت کی منزل میں قرار پائے. سلمان کو منا اہل البیت کیوں کہا؟ سلمان اتنے اعلیٰ کردار کا مالک تھا کہ کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت. فضہ کو, فضہ خادمہ ضرور ہے, لیکن فضہ کو اپنے ساتھ کیوں شامل کیا؟ اس لیے کہ فضہ ایک عورت ہے, لیکن اس عورت کا کردار اعلیٰ و ارفع ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. حتیٰ کہ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی اولاد میں اس کا اثر آتا ہے. ایک شخص امام معصوم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے اس کے اندر کوئی فلاں بری عادت ہے, کوئی اخلاقی مرض میں یا کسی اس میں مبتلا ہے, اخلاقی برائی میں مبتلا ہے. تو امام نے کہا کیا تم شراب پیتے تھے؟ اس نے اقرار کیا. کہا کہ تمہارے شراب پینے کا اثر تمہاری اولاد میں آیا. والدین کا گناہ بچوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. والدین اگر غذا کا خیال نہ رکھیں, ابو الاسود دوعلی کہتا ہے کہ امیر شام کی جانب سے ایک حلوہ پیش کیا گیا, لقمہ حرام کا اثر. کہتے ہیں کہ اس کی بچی نے جلدی سے وہ لقمہ اٹھا کر حلوے کا مٹھاس کا ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا. تو ابو الاسود دوالی کہتے ہیں اپنی بیٹی سے, بیٹی یہ حلوہ تو کھا رہی ہو لیکن یہ حلوہ چونکہ مال حرام سے بنا ہے, یہ تمہارے دل سے علی کی محبت کو نکالنے کا سبب ہوگا. مال حرام, بچی سمجھدار تھی, فوراً ہی اس نے اپنی انگلی اپنے حلق میں کی اور قے کر دی, استفراغ کر دیا. کیوں؟ تاکہ وہ حرام غذا اس کے بدن کا, اس کی روح کا, اس کے خون کا حصہ نہ بنے. اس طریقے سے اہل بیت ہم سے یہ چاہتے ہیں. امام رضا فرما رہے ہیں حسب نسب, پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا کردار پاک رکھو. والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں, تعلیم کے لیے کوشش کریں کہ یہ تعلیم حاصل کریں, پڑھیں لکھیں, باشعور بنے, بابصیرت بنے, فہیم بنے, تاکہ اس طریقے سے یہ قوم و ملت کے کام آ سکے اور اہل بیت کی راہ پہ چلنے کا عزم کر سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دوسری صفت جو امام نے فرمائی, فرمایا والکرم فی تبع فی تباعہی, یعنی مناعت نفس اور کرامت. کرامت کہتے ہیں بزرگی کو, فلا انسان قریب ہے یعنی بزرگ ہے, اس کا اعلیٰ اخلاق, اس کا اعلیٰ کردار. مناعت نفس یعنی پست اور ذلیل اور حقیر کاموں سے اپنے آپ کو روکنا. مناعت نفس یعنی اپنی شخصیت کی حفاظت کرنا کہ انسان ایسا نہ ہو کہ اپنی ایک کھانے کے لیے, غذا کے لیے, ایک جاب کے لیے اپنی شخصیت, اپنے وقار, اپنے تشخص, اپنے حسب نسب کو پامال کر دے. امام کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی عزت کرو تاکہ وہ بچپنے سے کرامت و بزرگی کا درس حاصل کر سکیں. لیکن اگر بچوں کو ڈانٹا جائے, بچوں کی اہانت کی جائے سب کے سامنے, تو بچہ خفت محسوس کرتا ہے, سبکی محسوس کرتا ہے, شرم زدہ ہو جاتا ہے, خجالت زدہ ہو جاتا ہے. بچوں کو بچپن سے کرامت و بزرگی کا عادی بناؤ. اس لیے ہم فرما رہے ہیں والکرم فی تباعہی, یعنی انسان کے اخلاق میں در حقیقت ایک ایسی صفت پیدا ہو جو اسے پست اور ذلیل و حقیر کاموں سے روک سکے. اور یہی وجہ ہے, اہل بیت کی سیرت اٹھا کے دیکھیے کہ نو محرم کا دن شمر حضرت عباس کی والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہے, امان نامہ لے کر آیا حضرت عباس کے لیے کہ تم ہمارے ننیالے رشتہ دار ہو, ہم تمہیں امان نامہ دیتے ہیں, تم ہمارے پاس آ جاؤ, تمہیں پناہ دیتے ہیں. جیسے کہ سیاسی پناہ دی جاتی ہے, یعنی ہم تمہیں سیاسی پناہ دے رہے ہیں, تم حسین کو چھوڑ کر امان نامے پہ آ جاؤ. حضرت عباس کہتے ہیں ہرگز نہیں, میں فرزند رسول کو, فرزند زہرا کو چھوڑ دوں اور پست ترین زندگی کے لیے آمادہ ہو جاؤں؟ ہرگز نہیں. یہ ہے کرامت نفس. آج دنیا اگر ہم حسین کا نام لینا چھوڑ دیں, حسین کا ماتم چھوڑ دیں, تو یہی دنیا ہمارا استقبال کرے گی, ہمیں ہار پہنائے گی کہ تم نے حسین کا در چھوڑ دیا. لیکن حیات منت ذلہ کا نعرہ یہ بتا رہا ہے مثلی لا یبایو کا مثلی لا یبایو مثلا کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی حسینی کسی بھی زمانے کے یزید کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. آج دشمن جتنی کوشش کرنا چاہے کر لے, جتنے حلف اور قسمیں اٹھانا چاہے اٹھا لے, یہ جلوس جن راستوں سے گزرتے تھے گزریں گے اور تا قیامت گزرتے رہیں گے. اس لیے کہ حسین نے کہہ دیا ہے حیات منت ذلت ہم سے دور ہے. اب یزید اور یزیدی فوج یہ سمجھ لے, دشمنان اہل بیت یہ سمجھ لے, ہمارے سر کٹ سکتے ہیں لیکن یزیدیوں کے سامنے جھک نہیں سکتے. جو امام رضا نے فرمائے وَالنُبْلَ فِي نَفْسِهِ, نجابتِ نفس. نجابت نجیب کو کہا جاتا ہے, نجیب یعنی باکردار,
پاک کردار اعلی اخلاق کا مالک انسان، نجاب و نبلا فی نفسہ ہی انسان اگر نجابت رکھتا ہوگا. نجابت کسے کہتے ہیں؟ نعمان بن مشیر جو شام سے اہل حرم کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا، حضرت ام کلثوم جب یہ کارواں مدینے پہنچا ہے تو حضرت ام کلثوم نے جناب زینب سے کہا کہ میں نے اس نعمان بشیر نامی شخص میں نجابت دیکھی ہے، پاکی دیکھی ہے، اعلیٰ کردار دیکھا ہے، ہم اس کو کچھ اجر دینا چاہتے ہیں، کچھ صلہ دینا چاہتے ہیں. اس کا عمل کیا تھا، اس کی روش کیا تھی؟ جب بھی اہل بیت کسی منزل پہ اتر کر استراحت کرنا چاہتے تھے تو یہ نعمان بشیر یزیدی تھا، یزیدی فوج کا سپاہی تھا، لیکن اتنا نجیب تھا، کم سے کم اتنی خوبی ضرور تھی کہ جب اہل بیت اترنا چاہتے تھے تو تمام فوجیوں سے کہتا تھا کہ دور ہٹ جاؤ، اہل بیت اتر رہے ہیں اور یہ آرام کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے دور چلے جاؤ. یہ کرامت نفس، یہ نجابت نفس اس بات کا سبب بنی. تو جناب زینب نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ایک سونے کا ایک کوئی زیور تھا کہ جو جناب زینب نے یا جناب ام کلثوم نے اسے پیش کیا اور کہا کہ ہم نے تجھ میں نجابت دیکھی ہے، پاکیزی کردار دیکھا ہے، ہم تجھے یہ دینا چاہتے ہیں تیری نجابت کا صلہ. لیکن وہ اتنا کم سے کم اتنا کریم تھا، اس نے قبول نہیں کیا. نجابت نفس پاکیزگی کردار کو کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ نے جب حضرت شعیب کی لڑکیوں کو کہ جو پانی پلانے آئی تھی اپنے مویشیوں کو، اپنی بکریوں کو، دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی، دو خواتین کھڑی ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا کام ہے تمہیں، یہاں کیوں آئی ہو لوگوں کے درمیان؟ کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ نابینا ہے، وہ بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتا، ہم یہ پانی پلانے آئے. حضرت موسیٰ نے بکریوں کو پانی پلا دیا اور اس کے بعد جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کہ اے اللہ تو جو مجھے عطا کرے گا اپنی بارگاہ سے میں اس کا سوالی ہوں، انہیں لوگوں سے سوال نہیں کیا. حضرت شعیب کی صاحبزادیاں دونوں لڑکیاں جب بابا کے پاس اپنی خدمت پہنچیں تو والد نے پوچھا جلدی کیسے آ گئی بھائی؟ کہا کہ ایک بندہ خدا نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا. کہا کہ اچھا اسے لے کر آؤ. یہ ہے کرامت نفس، یہ ہے نجابت نفس. یہ لڑکیاں پہنچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ ہمارے بابا نے آپ کو بلایا ہے، وہ آپ کو کوئی اجر دینا چاہتے ہیں، تو چلیے. کہا کہ مجھے تو تمہارے گھر کا راستہ نہیں معلوم. تو ان خواتین نے کہا کہ ہم آگے چلتے ہیں، آپ ہمارے پیچھے چلیے. یہ ہے کرامت نفس پاکیزگی کے طرف. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، ہم خواتین کے پیچھے نہیں چلتے، کہیں ایسا نہ مبادہ ہماری نگاہ جو ہے ان پہ پڑ جائے. تو کہا کہ میں آگے چلوں گا اور آپ پیچھے چڑھیے گا، جس جانب آپ کو مڑنا ہو وہ کنکر پھینک دیے گا، میں وہاں مڑ جاؤں گا. یہ ہے کرامت نفس، کہ انسان اپنے لیے اعلیٰ کردار کا مالک ہو. وہ خواتین، وہ صنف نازک جو میک اپ کر کے بے حجاب منظر عام پہ آتی ہیں، وہ در حقیقت فقیر ہوتی ہیں، گدا ہوتی ہیں، سائل ہوتی ہیں، وہ مردوں کی ایک نظر شہوت کی بھکاری ہوتی ہیں کہ ایک نگاہ ہم پہ ڈالو، ایک شیطانی نگاہ، ایک شہوت پرست نگاہ ڈالو. لیکن کرامت نفس یہ کہہ رہی ہے حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ سے بھی اور حضرت شعیب کی صاحبزادی سے بھی، کہ اپنے نفس کو، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھو. درود بھیجے محمد و آل محمد.
اس کے نارے
چوتھا نقطہ جو امام نے فرمایا وہ ہے ورضانہ، ورضانہ فی خلقہ، خوش اخلاق ہونا چاہیے. خوش اخلاق، بہترین اخلاق کے مالک ہو. خوش اخلاقی کیوں؟ حدیث میں کہ تم مال و دولت سے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اچھے اخلاق سے لوگوں کے دل جیت سکتے ہو. توجہ ہے دیدانِ گرامی. انسان جب کام کاج کرتا ہے تو اس کا بدن تھک جاتا ہے، خستہ حال ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ حضرت کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہا ہے، مجھے خستہ حال ہو گئے، تھک گئے. بس مختصر کر رہا ہوں یہ چوتھی صفت، اس کے بعد ایک جملہ اور پانچویں صفت کہہ کے کچھ ذکر مصائب.
انسان تھک جاتا ہے تو اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے, وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے, انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, طاقت و توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سی طاقت و توانائی آپ غذا کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں. گندم کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, سبزی کھاتے ہیں, مختلف قسم کی غذائیں کھاتے ہیں, ان سے مختلف قسم کے وٹامنس اور نمکیات اور بہت سی طاقت و توانائی کے عناصر آپ کے بدن میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بدن کی غذا ہے. اسی طریقے سے روح کو بھی وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے. روح بھی بعض اوقات پشمردہ ہو جاتی ہے, خستہ حال ہو جاتی ہے, تھک جاتی ہے, اس کو بھی وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے. اب روح کے وٹامنس کہاں سے ملیں گے؟ تو ذکر اہل بیت, ذکر خدا روح کے وہ وٹامنس فراہم کرتا ہے کہ جس سے انسان شاداب ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا روز قیامت جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی؟ سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کے اخلاق ہوں گے. سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کا اخلاق ہے, انسان کا بیہیویئر ہے, انسان کا کردار ہے. میاں بیوی سے, بیوی میاں سے اچھا اخلاق سے پیش آئے. ایسا نہیں ہو کہ صاحب آئیں, ہاں بھائی چائے لے آؤ, ہمیں کھانا لے آؤ, جیسے ہمارے مردوں کی عادت ہوتی ہے, چائے بیئر, نون بیئر, ان بیئر, ان بیئر, ہوتا ہی نہیں ہوتا. کوئی سلطان آ گئے, کوئی بادشاہ آ گئے, بیچاری مومنہ بھی ڈر جاتی ہے کہ جناب خاوند آ گیا ہے, شوہر آ گیا ہے, چائے بھی پیش کر دوں. تو اگر بیوی ڈرنے لگے شوہر سے تو جائز نہیں, یا معاملہ الٹا ہو جائے, شوہر بیوی سے تھوڑا سا دبنے لگے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو دونوں اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک. بھائی اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے گھرانے ہمیں خاندان چار قسم کے بتائے ہیں, چار قسم کی فیملیز بتائی ہیں. ایک وہ فیملی ہے قرآن میں کہ جو دونوں جہنمی ہیں, میاں بھی جہنمی اور بیوی بھی جہنمی. کون؟ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل, دونوں جہنمی. تبت یدا ابو لہب, خدا نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے. یہ فیملی کون سی ہے؟ دونوں جہنمی, بیوی بھی جہنمی اور شوہر بھی جہنمی, ماشاءاللہ. دوسری فیملی کون سی؟ شوہر تو اچھا ہے, بیوی جہنمی ہے. وہ کون سی فیملی ہے؟ حضرت نوح اور حضرت لوط کی. دونوں نبی خدا, شوہر جنتی اور بیوی دونوں کی جہنمی. اچھا جناب ایک اور فیملی بھی ملتی ہے ہمیں کہ بیوی اچھی ہے, شوہر جہنمی. اب خدا نے کہا بیلنس کروں گا, بھائی شوہر اچھا بیوی بری. تو اب ایک اور مثال دوں گا, بیوی اچھی شوہر برا. کون؟ حضرت آسیہ زنے فرعون, شوہر جہنمی اور بیوی اچھی. اب خدا نے کہا تمہیں دونوں جہنمی بھی مل گئے, شوہر اچھا بھی ملا, بیوی جہنمی, شوہر اچھا. اب ایک ایسی فیملی بتاؤں گا کہ جس میں دونوں جنتی ہیں, ایک علی ہے اور ایک فاطمہ ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. خوش اخلاقی, خوش اخلاقی سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کے نام اعمال میں خوش اخلاقی. انسان اگر بد کردار ہو جائے تو پھر اس کی یہی بد زبانی, بد خلقی, زبان درازی, والدین پہ آواز کو اونچا کرنا, والدین کو ستانا, اذیت و آزار دینا, ایک بچھو کی مانند اس کی قبر میں در حقیقت اسے عذاب دے گا. انواع و اقسام قسم کے عذاب بیان کیے گئے ہیں. اسی زبان کے کئی گنا ایسے ہیں جو بد کرداری کی وجہ سے, زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دامن گیر ہوں گے. اور پانچویں صفت جو امام رضا نے فرمائی, والمخافتا لربہی, اپنے رب سے ڈرنا, خوف کھانا. یہ پانچویں صفت اگر کسی انسان میں خوف خدا نہ ہو تو پھر امام کہتے ہیں فلا ترجو لشیء من الدنیا والآخرة, دنیا اور آخرت کے بارے میں کسی اچھائی کی امید مت رکھنا. بس آخری نقطہ اور ذکر مصائب. رابی کہتا ہے سألتو الرضا فقلتو لہو جعلتو فدا کا ما حد توکل. رابی نے کہا مولا میری جان آپ پر قربان, بتائیے توکل خدا پر توکل بھروسے کی حد کیا ہے؟ امام فرماتا ہے لا تخاف مع اللہ احدا, اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ رکھو, یہ ہے توکل. پانچویں صفت کیا بیان کی امام نے؟ کہ خوف خدا, اگر خدا کا خوف نہ ہو تو پھر انسان گناہ آزاد کرتا ہے, ڈرتا نہیں ہے, خوف نہیں ہے, آزادانہ گناہ کرتا ہے. امام رضا کی حدیث بتا رہی ہے کہ خوف خدا دل میں رکھیں. آئیے اس سفرہ امام رضا پر خدا کو واسطہ دے امام رضا کا کہ اس دسترخوان نعمت حدیث امام رضا ہمیں خوف خدا کی توفیق عطا فرمائے. بس عزداروں, یہ ہے امام رضا علیہ السلام کی سیرت کہ پانچ چیزیں اگر ہیں تو پھر تو سمجھ جاؤ کہ دنیا اور آخرت کی خوبی تمہارے اندر, لیکن یہ پانچ صفت تمہارے اندر نہیں, کسی میں نہیں, تو دنیا کا کتنا ہی نام و نمود والا انسان ہو, کتنی بڑی دولت کیوں نہ رکھتا ہو, مقام کیوں نہ رکھتا ہو, جائیداد کیوں نہ رکھتا ہو, وہ دنیا کا پست ترین حقیر ترین انسان. امام رضا علیہ السلام در حقیقت عالم آل محمد ہیں, امام رؤوف ہیں. ایک واقعہ سنا کر آپ کی زحمت کو تمام کروں. امام کی زندگی کا تقریباً 52 برس کا حصہ مدینے میں گزرا ہے, 3 برس امام نے خراسان میں مرو میں گزارے. جب امام پہنچے, اور امام کی حدیث ہے کہ من زار قبری فی غربتی, جس نے عالم غربت میں میری قبر کی زیارت کی, میں 3 جگہ پر اس کی مدد کے لیے آؤں گا, 3 جگہ پر. اور امام صادق کی حدیث ہے کہ کسی کے پاس توان ہو, طاقت ہو, پیسہ ہو, امکانات ہو, وسائل ہو, اور وہ امام حسین کی زیارت نہ کرے, وہ ناقص الایمان ہے. کسی کے پاس پیسہ ہو, طاقت ہو, توانائی ہو, وقت ہو, صحت ہو, سب کچھ وسائل ہو, اور پھر زیارت حسین نہ کرے, وہ ناقص الایمان ہے. امام کہتا ہے کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ گے تو میں 3 مقامات میں تمہاری مدد کروں گا. ایک وہ وقت کہ جب تمہارا نام اعمال تمہارے سیدھے یا الٹے ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا, دوسرا وقت وہ ہوگا جب تم پلے سراج سے گزرو گے, اور تیسرا وقت وہ ہوگا جب ترازو میں تمہارے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا, میں علی ابن موسیٰ رضا تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. اب امام خراسان میں آگے گزر رہے کے علاقے سے, پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں, پہلی دفعہ گزر رہے ہیں, اچانک دیکھا ایک گھر سے شور و شین کی آوازیں بلند ہوئیں, گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں, اور تھوڑی دیر میں اس گھر سے ایک جنازہ نکلا. امام جو اپنی سواری پہ سوار تھے مرکب سے پیادہ ہوئے, زمین پہ اترے, اور اترنے کے بعد امام نے ایک عجیب کام کیا. لوگ پریشان کہ امام کیا کرنا چاہتے ہیں. امام نے اپنے ایک ہاتھ کو میت کے نیچے رکھا اور اپنے سینے کو میت کے سینے سے لگا لیا اور کہا یا فلان ابن فلان ابشرو کا بالجنہ, میں تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہوں, نہ تیرے اب اس بشارت کے پاس نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن و ملال ہوگا. لوگ پریشان ہو گئے, مولا آپ اسے کیسے جانتے ہیں, یہ تو نئی جگہ ہے, آپ اس کا نام جانتے ہیں, اس کے والد کا نام جانتے ہیں؟ امام نے کہا ہم امام ہیں, یہ ہمارا شیعہ ہے, ہمارے راستے پہ چل رہا ہے, ہماری تعلیمات عمل پہ رہا ہے, اس کا اخلاق و کردار ہماری تعلیمات کے مطابق ہے, ہم اپنے شیعوں کو تنہا نہیں چھوڑتے. السلام علیک یا علی ابن موسیٰ رضا, السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. میرا سلام مولا امام رضا, میری جان آپ پہ قربان, بیبی انت و امی و نفسی لک الوقا, میرے ماں باپ, میری دنیا, میری آخرت آپ پہ قربان ہو امام رضا. کہتے ہیں کہ 2 کبوتر ایک دفعہ ایک جگہ جمع ہوئے. ایک کبوتر میرے 8ویں امام کے حرم کا تھا اور ایک کبوتر جنت البقیع میں دادی زہرا کے قبرستان کا تھا. ایک کبوتر کہتا ہے کہ میں ایک ایسے دربار سے آ رہا ہوں جہاں وسیع و عریض صحن موجود ہیں, ہر صحن میں لاکھوں خادم موجود ہیں اور صفائی کرنے والے ہیں. رات کی تاریکی میں بھی وہ چمکتا ہوا دربار نظر آتا ہے, وہ سلطان العرب والعجم کا دربار ہے. دوسرے کبوتر کہتا ہے میں اس قبر سے آ رہا ہوں, میں اس قبرستان بقیع سے آ رہا ہوں جہاں نہ کوئی سایہ ہے, نہ کوئی دربار ہے, نہ کوئی پہ دار ہے, دن کی گرمی اور رات کی اوس پڑتی ہے. اللہ اکبر. شاید امام رضا اپنی دادی سے شرمندہ ہوتے ہو, اے دادی فاطمہ زہرا آپ کی قبر میں سائبان ہے اور میرے دربار میں اتنے خدمت گزار ہیں. اللہ اکبر. بس ازدار مختصر مسائب پڑھوں گا, مسائب ذکر مصیبت ہو چکا, ذکر مسائب ہو چکے. بس امام رضا جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو امام رضا نے اپنے گھر والوں کے جمع کیا اور کہا کہ اے میرے اہل بیت مجھ پہ گریہ کرو, اور ایسے گریہ کرو جیسے کسی مرنے والے پر کیا جاتا ہے. اس لیے کہ امام کو معلوم تھا یہ سفر جس میں میں قدم رکھ رہا ہوں اس میں میں زندہ واپس نہیں آؤں گا. اہل بیت کے گھر والوں نے گریہ کیا. حضرت امام محمد تقی کا سن بہت کم ہے, 3 سال 4 سال کا سن ہے امام کا, امام نے بھی گریہ کیا. محمد تقی جواد امام سے کہتے بابا مجھے بھی لے چلے, لیکن امام مرزا کہتے نہیں بیٹا قدرت کو یہی نہیں منظور. اللہ اکبر. کیوں امام نے کہا گریہ کریں؟ لیکن جب میرا امام مدینے سے چلا تھا اس نے نہیں کہا تھا کہ مجھ پہ گریہ کرو, اس لیے کہ امام کو معلوم تھا ارے یہ میرے اہل بیت کو گریہ کرنے نہیں دیا جائے گا. ارے جب بھی کوئی مجھے یاد کرے گا, جب بھی کوئی مجھے روئے گا, جب بھی میری بچی سکینہ مجھے یاد کرے گی ان کو تماچا لگائے جائیں گے, ان کو دور مارے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بس آخری وقت آ گیا. امام زہر آلود انگور کھا کر کبھی بیٹھتے ہیں کبھی کھڑے ہوتے ہیں, لڑکھڑاتا ہوا میرا امام ایک دفعہ بستر پہ آ کے لیٹ گیا. اب اصل کہتا ہے میں نے امام کو مچلتے ہوئے دیکھا, کبھی دائیں جانب کروٹ لیتے ہیں کبھی بائیں جانب کروٹ لیتے ہیں. اس کے بعد جب امام کی شہادت ہو گئی تو کہرام برپا ہو گیا. کہتا ہے کہ میں نے اچانک دیکھا پردہ ہٹے کہ نورانی شکل کا نوجوان آیا. امام تقی پردے غیب سے آ گئے اور کہا کہ ہٹ جاؤ. اپنے ہاتھوں سے غسل کفن دیا, جو قبر ظاہر ہو چکی تو اس میں رکھا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے امام محمد تقی کتنے خوش نصیب ہیں اپنے بابا کو غسل کفن دیا. ارے قبر میں رکھا لیکن ہاں ایک بیٹا ہے کربلا میں, ارے جس کے بابا کا لاشا 3 دن تک میں گور و گمن بڑھا رہا. ارے بیٹا دیکھتا جا رہا تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں, اے بابا شرمندہ ہے سید سجاد آپ کو غسل
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدا بندہ ہماری صداداری کو قبول فرما, ہمیں سیرت امام رضا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہمیں روز قیامت امام رضا کی شفا سے بہرمند فرما. پرچم اسلام کی حفاظت فرما, جلوس آئے ادا کی حفاظت کے لیے تمام نوجوانوں کو, خواتین و مرد و زن و بوڑھوں کو, خطبہ علماء ذاکرین کو توفیق دے کہ وہ تمام جلوس آئے ادا میں تمام پاکستان میں شریک ہوں تاکہ دشمن ناکام و نامراد ہو. پاکستان کو دہشت گردوں سے آزادی عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام زمانہ کے انقلاب کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.